حسین ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔
ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الدائمة على من اول يوم ظلمهم الى لقاء يوم الدين۔ اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد كلم الطيب والعمل الصالح يرفعه۔ صلوات بر محمد وعلى محمد۔ پروردگار، لباس زہد و تقوی زیب تن کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العزت لباس تقوی کے ساتھ ہمارے ہر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب عزت دنیا میں محبت و اطاعت حسین اور آخرت میں شفاعت و جنت حسین عطا فرما۔ حقوق الہی انسانی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بانیان مجلس سے اس عبادت کو قبول فرما۔ یوسف زہرا حسین ثانی کے ظہور میں تعجیل فرما۔ گزشتہ ٹریفک حادثے میں جو مومنین شہید ہوئے ہیں، پروردگار انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، اور جو زخمی ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت اور آپ کی سلامتی کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ عزت اور ذلت کا معیار کون بنائے؟ معیار کو بندے کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ جیسا کوئی آئین بنائے یا اسمبلی میں کوئی بل پاس کرے، اسی طرح عزت دار رہنے کے معیار بنائے۔ یا کوئی بادشاہ، علماء، کس کے ہاتھ میں ہے کہ معیار تشخیص دے کے کن کن اسباب کی بنا پر انسان عزت دار رہے، اور وہ اسباب نہ ہو تو ذلیل و خوار ہو جائے۔ عزت کا مالک حقیقی ہے رب ذوالجلال کی ذات، وللہ العزت ولرسولہ۔ ہم اردو میں عربی الفاظ کا اردو میں ترجمہ کرتے وقت بعض الفاظ آپ کے ذہن سے بہت مانوس ہیں، جیسا جب انما ولیکم اللہ، انما یرید اللہ جب تلاوت ہوتی ہے تو صرف اور صرف کا معنی دیتے ہیں کہ صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، مومنین ہے۔ صرف اور صرف آئے تطہیر کے اندر ہے نا، اللہ کا ارادہ ہے کہ ان کو رج سے دور رکھے. یہ عربی گرائمر میں، ادبیات عرب میں یہ صرف اور صرف کا معنی دینے والی، یہ صرف انما کا لفظ نہیں ہے، اور بھی بہت سے ادبیات ہیں، الفاظ ہیں، تعبیرات ہیں، اصطلاحات ہیں جو انحصاریت کا معنی دیتے. انحصاریت یعنی صرف. ان میں سے یہ تعبیر ہے وللہ، صرف اور صرف یہاں یہ معنی دیتا ہے کہ لام اللہ کے نیچے، لام اس کے نیچے زیر، اور یہ ہو اور عزت بات میں ہو، تو یہ صرف اور صرف کا معنی دیتا ہے کہ صرف اللہ ہی مالک ہے. نماز میں سورہ حم کے اندر ایاک نعبد ویاک نستعین، یہاں ترجمہ کیا کرتے ہیں نا، بچوں کے ذہن بھی مانوس ہے اس ترجمے سے، صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے، صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں. یہ صرف کہاں سے لایا ترجمے میں؟ عربی کے کس لفظ کو آپ نے اردو میں صرف میں تبدیل کر دیا؟ تو کہیں وہ تو ہم نے عربی گرامر پڑھا نہیں ہے، بس ہم نے علماء سے سنا ہے صرف. ہاں ادھر یہ ہے کہ اصل میں تھا نعبدک ونستعینک، تین چیزیں ہیں کسی بھی سینٹینس کے، تین ارکان ہوتے ہیں، فائل، فعل، مفعول، ہے نا، ناؤن، پروناؤن اور مفعول وغیرہ. یہ جو مفعول ہے، مثلا جو مفعول ہے جس پر فعل واقع ہوا ہے، کام واقع ہوا ہے، وہ بعد میں ذکر ہوتا ہے عربی میں. اگر وہ ورب اور پروناؤن سے پہلے آئے تو وہاں صرف اور صرف کا معنی دیتا ہے. جس کو آخر میں آنا چاہیے، ترتیب سینٹینس میں جس لفظ کو آخر میں ذکر ہونا چاہیے، اگر اس کو پہلے ذکر کرو گے تو وہاں صرف اور صرف کا معنی دیتا ہے. عبادت فعل ہے، عبادت کرنے والا فاعل ہے، جس کی عبادت وہ مفعول ہے تو آخر میں آنا چاہیے. آپ نے ایاک مفعول کو پہلے لایا تو معنی نکلا صرف اور صرف اسی کے لیے آتا ہے. یعنی کوئی بھی لفظ اپنی جگہ کہیں چھوڑ دے، معنی چینج ہو جاتا ہے. کوئی بھی حرف زیر سے زبر ہو جائے، زیر سے پیش سے زبر ہو جائے، زبر سے زیر ہو جائے، معنی آسمان سے زمین ہو جاتا ہے. جیسے انعمتا ہے، تے کے اوپر زبر ہے، اگر انعمتی پڑھو گے نماز گئی، حالانکہ ایک زیر ہے، صرف ایک زیر، انعمتی، اللہ کو مفعول وہ مؤنث بنا دیا آپ نے، انعمتی مؤنث کے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح یہ جو لفظ ہے ہم کہ وللہ العزت، صرف اللہ مالک ہے، اللہ کی ملکیت، یہ صرف کہاں سے لایا؟ للہ، یہ لام بتا رہا ہے کہ یہ. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے پریشان تو ہوں گے کہ صابری صاحب نے جامع الکوثر کی کلاسیں ادھر پڑھانا شروع کیا ہے نا، لیکن مجبور ہوں. ایک مدرس خطیب کی ذمہ داری اور ہوتی ہے، بات سمجھانی پڑتی ہے، ہوائی فیرنگ نہیں کرنی ہوتی ہے، صحیح ہے، بنیادی طور پر کچھ مسائل حل ہو جائیں تاکہ اوپر کے مسائل خود بخود حل ہو جائیں، اس لیے کچھ زحمت بھی آپ کو دینی پڑتی. وللہ، صرف اور صرف اللہ مالک عزت کا. ولرسول، یہاں بھی لام پہلے آیا ہے، وہاں بھی صرف کا معنی دیتا ہے. وللمؤمنین، لام یہاں بھی لام آیا ہے، مومنین ہی مالک ہیں. اس کے اسباب جو ہم نے ان گزشتہ دو تین دن میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ معیار علم، معیار عزت علم ہے، عزت کا معیار حق ہے، عزت کا معیار رہبر حق کی پیروی ہے، عزت کا معیار تقوی ہے، عزت کا معیار جہاد فی سبیل اللہ ہے. احادیث متعدد اور آیات کی روشنی میں مفصل علمی گفتگو اس پہ کی جا سکتی ہے کہ معیار یہ. اور کل میں نے وعدہ کیا آپ کے ساتھ کہ صرف سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے، چونکہ پوری دنیا میں جو عزت چاہتا ہے وہ حسین کے نام لیے بغیر عزت سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی ذلت کسی کو سمجھانا چاہے تو یزید کے نام لیے بغیر سمجھ میں نہیں آتی، اور اگر عزت کی مثال پیش کرنا چاہیں تو حسین سمجھائے بغیر سمجھ میں نہیں آئے. اس لیے کہ دونوں میں فرق اتنا ہے کہ یزید نام ہے انسانیت کی پستی کا، حسین نام ہے معراج آدمیت کا. انسانیت کی پستی خود ذلت ہے، ذلیل ہونے کے بعد انسان پس ہو جاتا ہے. مثلہم کمثل الحمار گدے کی طرح, مثلہم کمثل الکلب کتے کی طرح, مثلا انہم کالانعام بلہم اضل سبیلا حیوان یا اس سے گیا گزرا. یہ ذلت کی مثال, لفظ ذلت نبی بھی آئے لیکن اس کی ڈیفینیشن اور تعبیرات میں دوسرے اصطلاحات میں بہت واضح انداز میں مشخص ہے. اسی طرح عزت اگر علم میں ہے تو ساری عزتیں کھینچ کے باب العلم کے دروازے پہ آ جاتی ہیں. عزت اگر تقویٰ میں ہے تو ساری عزتیں اکٹھی ہو کے امام المتقین کے دروازے پہ آ جاتی ہیں. عزت اگر جہاد فی سبیل اللہ میں ہے تو الذین یجاہدون فی سبیل اللہ کا جو سر فہرست ہے جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو وہاں پہ آ جاتی ہے. عزت اگر اللہ کی ہے تو اللہ کے ولی کی. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر قرآن عزت قرآن کے ساتھ ہے, عزت اگر حق کے ساتھ ہے, عزت اگر اللہ اور رسول کے ساتھ ہے, ان سب کو بچانے والی ذات سید الشہداء اور ان کی قربانی ہے. تو آئیے, اتنا تو معلوم ہے کہ مولا نے, مولا حق کے ساتھ ہے, حق کو بچایا, یزید باطل کے ساتھ ہے اور باطل کو برباد کر دیا. قرآن نے حق کس کس کو کہا ہے؟ جس حسین نے حق کو بچایا ہے, اور قرآنی گفتگو ہوگی اور توجہ چاہوں گا تاکہ کچھ لے کے جائے ہم سب مل کے یہاں سے. کڑیاں دیکھیے, جس کو ہم منطقی تعبیر میں کہتے ہیں صغرا کوبرا, پہلا جملہ صغرا, دوسرا جملہ کوبرا, صغرا کوبرا ملا کے نتیجہ نکلتا ہے. مثلا میں کہوں کہ میں بیمار ہوں, صغرا, ہر بیمار کے لیے روزہ واجب نہیں ہے, کبرا بس مجھ پر روزہ واجب نہیں ہے, نتیجہ. یہ منطقی استدلال ہے. امام حسین نے حق کو بچایا ہے, ایک جو حق کو بچائے وہ عزت دار رہتا ہے, کبرا بس امام عزت دار ہے, نتیجہ. ہاں, یہ منطقی استدلال ہے جو قرآن میں, احادیث میں اور یعنی علم کلام کی کتابوں میں اس کا یہ انداز زیادہ ہے. مولا نے حق کو بچایا, کیا کہہ کر؟ الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه. اے انسانوں, کیا دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل کرنے والا کوئی نہیں اور باطل سے روکنے والا کوئی نہیں؟ یہ نعرہ سید الشہداء کا ہے. اب پوچھتے ہیں قرآن سے کہ حق کیا ہے. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلے اللہ حق, بان اللہ هو الحق وان ما دونه الباطل. اللہ حق ہے اور جو اللہ کے مقابل میں ہو وہ باطل. پہلا حق اللہ. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. دوسرے نمبر پر دین حق. ارسل رسوله بالهدى ودين الحق, دین حق. اللہ حق پہلا نمبر, دوسرا دین حق, تیسرا وحی الہی حق. بالحق انزلناه وبالحق نزل. حق کے ساتھ ہم نے اتارا ہے اور حق کے ساتھ اترا ہے, وہی الہی حق. چوتھا قرآن حق. الف لام را تلک آیات اللہ الذی انزل الیک من ربک بالحق. یہ آیات الہی ہیں جنہیں تیرے رب نے حق کے ساتھ تجھ پہ اتارا ہے. قرآن حق, توحید حق, دین حق. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے, بشیر بنا کے نذیر. چونکہ حق ہے تو بشیر و نذیر ہے, اگر حق نہیں ہے تو بشیر و نذیر نہیں ہے. میزان حق, کل گفتگو ہوئی ہے. والوزن یومئذ الحق, قیامت کا میزان حق. آگے بڑھتے ہیں. اللہ کا عدل کا فیصلہ حق, بان اللہ یقضی بالحق. عدالت الہی حق, عدالت الہی. سات ہو گئے. آٹھویں نمبر پہ علی مع الحق. نوے منزل پر زیارت جامعہ میں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں الحق فيكم ومنكم وإليكم. اے آل محمد، حق کی ابتدا بھی تم ہو، انتہا بھی تم ہو، جڑ بھی تم ہو، ثمر بھی تم. اللہ حق، قرآن دیکھیے، اللہ حق، توحید حق، رسالت حق، عدل حق، قرآن حق، دین حق، میزان حق، علی حق، اہل بیت حق، یہ سارے حق آ گئے. اب اگلی آیت سنیے، آواز آئے، الحق من ربک فلا تکن من الممترین. حق اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. اگر حق قرآن توحید ہے تو شک کی گنجائش نہیں ہے، اور اگر حق قرآن ہے تو ریب اور شک کی گنجائش نہیں ہے. اگر حق رسالت ہے تو شک کی گنجائش نہیں ہے. اگر حق فیصلہ عدل الہی ہے تو حق کی گنجائش نہیں ہے. اس سے بھی اہم نقطہ، سورہ یونس آیت نمبر 32 اور بہت حساس، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الزَّلَالِ. دو راستے ہیں، تیسرا راستہ نہیں، 72 فرقے مسلمانوں کے اس تیسرے راستے کی وجہ سے بن گئے. اگر قرآن کے بتائے ہوئے یہی دو راستے ہوتے تو فرقہ ایک ہوتا، راستہ ایک ہوتا، منزل ایک ہوتی، 72 فرقے نہیں ہوتے. کیا؟ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الزَّلَالِ. حق کے بعد گمراہی ہی گمراہی ہے، یا حق یا ضلال ہے. کیا ہے؟ دین ہے، توحید ہو، دین ہو، ایمان ہو، یا حق ہے یا اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ضلال گمراہی ہے. ٹھیک، علی و مال حق. ٹھیک، قرآن نے کیا کہا؟ حق کے مقابل میں جو بھی آئے ضلال ہے، گمراہ ہے. ٹھیک، کیا مسلمانوں کا فیصلہ اس آیت کے مطابق ہے یا نہیں؟ سارا دار و مدار دنگے کی چوٹ پر یہی ہے. مسلمانوں سے پوچھتے ہیں، حضرت عمر سے محبت ہے؟ ہو، اصحاب رسول، ہاں، خلیفۃ المسلمین، ہمارے سر آنکھوں پر. ہم بھی کہیں گے ٹھیک ہے، ہمارے سر آنکھوں پر، واجب الاحترام صحابی. قاتل حضرت عمر سے کیا کہو گے ان کے بارے میں؟ کہاں قاتل صحابی، لعنت اللہ، کافر. یہ ہم بھی کہیں گے صحابی کا قاتل لعنت، اور رسول کا قاتل نا، رسول کے جانشین کا قاتل جو آپ کے بقول لعنت. حضرت عثمان کو کیا کہو گے؟ او رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول، خلیفۃ المسلمین، زندہ باد، ہم بھی قائل. قاتل کے بارے میں کیا کہو گے؟ میرے ساتھ دے رہا نا آپ کا ذہن، انشاءاللہ. قاتل کے بارے میں کیا کہو گے؟ لعنت اللہ تعالیٰ علیہ، ہے نا، خلیفۃ المسلمین کا قاتل، جہنمی، کافر، زندیق. ٹھیک ہے، علی خلیفہ صحابی، ٹھیک، یہاں تک چلو، صرف اسی تک. قاتل کے بارے میں کیا کہو گے؟ زہرا حق پر ہے، نہیں ہے، ہے. قاتل کے بارے میں کیا کہو گے؟ حسین حق پر، قاتل کے بارے میں کیا کہو گے؟ حسن حق پر، قاتل کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہاں تیسرا راستہ بن گیا، دوسرا نہیں. قرآن نے کہا دو ہی راستے ہیں، یا حق ہے یا گمراہی ہے. مسلمانوں نے تیسرا جب راستہ بن گیا تو 72 فرقے بن گئے. وہ جملہ اگر مسلمان قاتل حضرت عمر کے لیے جو جملہ استعمال کرے، جو عقیدہ رکھے، حضرت عثمان کے قاتل کے لیے جو جملہ استعمال کرے، جو عقیدہ رکھے، اگر وہی سوچ، وہی عقیدہ، وہی الفاظ علی و زہرا و حسن و حسین کے قاتل کے لیے استعمال کرے، 72 فرقے ختم ہو جائیں گے، ایک ہی فرقہ رہ جائے گا، جھگڑا ختم، تنازع ختم، کوئی کسی کے ساتھ، ایک ہی ہو گیا، سارے کے سارے حق کے ساتھ آ گئے. الا الضلال، گمراہی ختم ہو گیا. بس اگر علی حق ہے، جو مقابل میں آئے ضلال، چاہے جس وردی میں ہو، اوقوا میں ہو یا چادر میں ہو، میں نے اشاروں میں کچھ کہہ دیا ہے نا، چاہے جس جگہ پر ہو، اور ہاتھ میں کنگن پہن کے ہو یا نیزے پہ قرآن اٹھا کے آیا ہو، جب حق ادھر ہے تو ساتھ میں گمراہ ہونا یقینی ہے. بیچ میں کہا نہیں، انہوں نے اجتہاد کیا ہے، لا حول ولا قوت، اجتہاد کیا اور اجتہاد میں خطا ممکن ہے، بس وہ گمراہ نہیں ہے۔ وہابیت کا، آج کی وہابیت کی بلڈنگ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ابن تیمیہ کی فکر کے اوپر ہے۔ اس نے لائن بنائی ہے، ایک لائن میں معاویہ کے فضائل گنے ہیں، ایک لائن میں علی کے عیوب لعنت اللہ علیہ لکھنے والے پر۔ اس وجہ سے یعنی معاویہ افضل ہیں اور اس وجہ سے علی کے عیوب بیان کیے ہیں۔ اس کی اس سوچ پر آج کی وہابیت کی عمارت کی فاؤنڈیشن ہوئی ہے۔ شکر کریں، پھر بھی آپ کو کھل کے جلوس نکالنے، آزاداری کرنے اور میڈیا پر آپ اپنی فکر اور آزاداری کو بیان کرنے کا پاکستان کے اندر کسی حد تک صحیح، عرب دنیا میں اس طرح نہیں ہے، بڑی سختیاں ہیں وہاں پر، چون ابن تیمیہ کی اس سوچ کے اوپر کہ مثلا مقابلہ کرایا، کھل کے مقابلہ، کہا کہ مثلا معاویہ کو فضیلتیں دی ہیں۔ یہ خرابی کہاں سے آ گئی؟ وہ خرابی وہاں سے آ گئی کہ لوگوں نے علی و مال حق والحق و مال علی کی اہمیت کو نہیں سمجھا، قبول نہیں کیا۔ صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز۔ پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کچھ چیزیں صراحتن فرماتے تھے، کچھ چیزیں کنایتن اشارتن۔ ان اشارات و کنایات میں عصمت علی مرتضیٰ اور عصمت فاطمہ زہرا کی طرف اشارہ کیا ہے، عجیب و غریب تعبیرات میں۔ لوگوں کو کچھ اور سمجھ میں آیا، پیغمبر اسلام کچھ اور سمجھنا، کچھ اور فرمانا چاہتے تھے۔ جیسے کل عرض کیا کہ درایت اور روایت میں کتنا فرق تھا، کہ روایت یاد کرنا آسان تھا، درایت سمجھنا بہت مشکل تھا۔ علی حق کے ساتھ ہے، ایک فاطمہ تو بز آتو منی، جو فاطمہ کو راضی کرے، مجھے راضی اور اللہ کو راضی، یہاں کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ یہ روایت ہے، اس کے پیچھے درایت کیا ہے؟ درایت یہ ہے، آدمی ممکن نہیں جب تک معصوم نہ ہو مرکز حق قرار پائے۔ یہ دو حدیث ان دو ہستیوں کی عصمت پر گواہی دے رہے ہیں سرور کائنات اس تعبیر۔ ممکن نہیں ہے کہ جب تک معصوم نہ ہو حق کا مرکز قرار پائے، کہ جس سے غلطی ممکن ہو، خطا علمی ممکن ہو، خطا عملی ممکن ہو، عملی خطا ممکن ہو، علمی خطا ممکن ہو، اس کے باوجود حق کا مرکز قرار پائے۔ سنت الہی میں نہیں ہے، یہ قانون الہی میں یہ نہیں ہے کہ غلطی ممکن ہو پھر بھی حق کا مرکز قرار پائے، نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے پہلے معصوم قرار دیا اور یہ اپنے کوشش سے معصوم بن گئی، اس کے بعد فرمایا علی و مال حق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بھی صلوات کر لیجیے۔ فاطمہ تو بازا تو منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جگر کا نہیں، میرا ٹکڑا، بازا تو منی۔ جو فاطمہ کو غضب نہ کرے اس نے مجھے، اور جس نے مجھے غضب نہ کیا۔ ایک مولوی آتا ہے فیس بک پہ، میں نے تقریر اس کی سنی، سفید وہ ہوتا ہے، سرخ داڑھی کے ساتھ، وہ مدنی طوطا والا نہیں، ایک دوسرا مکے میں بھی اس فضولیات بکتے ہوئے میں نے دیکھا اس کو کعبے کے اندر۔ تو اس دن ابو بکر نے فاطمہ کو ناراض نہیں کیا ہے، اس نے صرف حدیث سنائی تھی کہ تمہیں تمہارے بابا کی وراثت نہیں ملے گی، تو خود ناراض ہو گئی ہے۔ لا حول ولا قوۃ۔ آپ کبھی اگر اس کی گفتگو آپ سن لیتے ہیں نا، تو آپ کی مرضی ہوتی، رونا بھی آپ کا حق ہوتا، ہنسنا بھی آپ کا حق ہوتا۔ اغضبہ، خود روایت بھی پڑھتا ہے، من اغضبہا، روایت پیغمبر اسلام سے نقل کر، جو میری بیٹی کو غضب نہ کرے، خود بھی پڑھتا ہے، ساتھ میں کہتا ہے کہ صرف ابوبکر نے اغضبہ نہیں کیا ہے، جو غضب نہ کرے، ہے نا، ابوبکر نے نہیں، صرف یہ حدیث سنائی ہے کہ تمہیں تمہارے بابا کی وراثت نہیں ملے گی، بابا نے صدقہ چھوڑ دیا ہے، صرف اس نے یہ حدیث سنائی ہے، وہ خود ناراض ہو گئی ہے۔ یہ دین ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خوش ہونا چاہیے، جن کی بنیاد یہ ہو، جس باتوں پر ہو، ہے نا، جڑے اس طرح ہو، پر پھل اور ثمار کیسے ہوں گے۔ ہاں آپ، ہمارا یہی تو جھگڑا ہے، कि वो अपने शुबहात के फूंकों से हमारे शजरा या तैयबा के पत्ते हिलाने की कोशिश करते हैं और हम बुरहान व मंतिक के मेज़ाइल से उनके शजरा खबीसा की जड़ें उखाड़ के रख देते हैं। और यही तारीख में हुआ है, इसलिए कि वो हमारे बुजुर्गों को कुछ नहीं कह सकते हैं, सारा हमला हमारे ऊपर है, और हम दोस्तों को कुछ नहीं, है ना, पत्तों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, असल जड़ है ना, जड़ों के साथ ताल्लुक है। सलावत पढ़ लीजिए बुलंद आवाज। अल्लाह हक, तो हुसैन ने हक को बचाया, हुसैन ने हक को बचाया। कैसे बचाया? बातिल वालों ने हक के साथ क्या खेल खेला था कि हुसैन मजबूर हो गए हक को बचाने पर? अगर अल्लाह हक है, हाँ, तौहीद की जड़ें हिला के रख दी थी। लाइबत हाशिमुन बिल मुल्क फला खबरुन जा अवला वही नजर, बनी हाशिम ने खेल खेला, न वही न कुरान न शरीयत न रिसालत, ये हाल। मुकाबिल में या रब अंत मौला, बेटे की लाश पर, भाई की लाश पर, जख्मी हालत में, हालत सजदे में, या रब अंत मौला हो, तूबा लिमन कुंता अंत मौला हो, या जल माली अलैका मोतमदी फरहम अबीदन इलैका मलजा हो। ए मेरा रब, कितना खुश नसीब है वो इंसान जिसका तू खुदा है। बनी उमैया के यहाँ खुदा की परस्तिश होती थी, बनी हाशिम के यहाँ अल्लाह की परस्तिश होती थी। ये ताबीर भी याद रखिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अल्लाह और खुदा, इस मतलब को मैं खोलना चाहता हूँ, कुछ लेके जाइए। जो आपके जहन ने जिसे तराशा है कि मेरा खुदा ऐसा होगा, ये खुदा है। जिसके दस्त कुदरत ने तेरे वजूद के मोती को तराशा है, वो अल्लाह है। सोचिएगा, आपकी सोच में जो अल्लाह की तस्वीर है वो मेरे पास नहीं है, जो मेरे सोच में तस्वीर है वो नहीं है, आपका और है, आपका और है। 10,000 का मजमा हो, हर एक की तौहीद की सोच अलग है, खालिकियत राजकियत उलूहियत कुदरत हिकमत अल्लाह, हर एक के अपनी ज़र्फियत के मुताबिक सोचा है, तो 10,000 खुदा हो गए, अल्लाह एक है। बुखारी में खुदा मिलेगा, नहजुल बलागा में अल्लाह मिलेगा। खुदा यानी मसलन खूबसूरत दाढ़ी वाला, बिल्कुल तस्वीर इसी तरह है। इब्न तैमिया जिसकी अभी बात हुई है, लिखा है कि अर्श से सीढ़ियों से जैसे आप छत से नीचे सहन में उतरते, इसी तरह आएगा नीचे कयामत के मैदान में, खुदा अर्श से सीढ़ियों से उतरते हुए पांव चल के आएगा, गले मिलेगा सबके साथ, दाढ़ी भी है लंबी, और कुछ टांगे जहन्नम में डाल देगा, उधर से आवाज़ आएगी, बस बस काफ़ी है, कुर्सी पर बैठेगा तो आवाज़ आएगी, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह नहीं हो सकता है, लैसा कमिस्लिही शय, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नहीं, अगर अल्लाह के वली से अल्लाह को समझना है तो आइए, मौला हैदर करार, अब तौहीद ने तेरा दरवाजा खटखटाया है, बता तेरा अल्लाह कैसा है जिसने तुझे ऐसा बनाया है। फरमाया नहजुल बलागा खोल के मौला ने, मेरा अल्लाह वो है जो बनाता हर शेय है हाथ के बगैर, बोलता हर बात है जबान के बगैर, सुनता हर बात है कान के बगैर, देखता हर शेय है आंख के बगैर, हर शेय के साथ है मुरक्कब नहीं, हर शेय से दूर है जुदा नहीं, हर शेय से ऊपर है जालिम नहीं, हर बात हर फैसला कर लेता है पहले से सोच के नहीं, घर में मेरा सरपरस्त भी है, सफर में मेरा हम सफर भी है, न सर के आंखों से नजर आता है, न दिल के आंखों से जुदा होता है।
नारे तकबीर, अल्लाह
یہ اللہ ہے. الحمدللہ الذی خلق الخلق حین خلقہم غنیاً عن طاعتہم وآمناً من معصیتہم لأنه لا تزره معصية من عصى ولا تنفعه طاعة من عطى. میرا اللہ ایسا ہے کہ پوری کائنات والے سجدے سے سر نہ اٹھائیں ذرہ بر اس کا فائدہ نہ ہو, اگر کوئی ایک بھی سجدہ نہ کرے ذرہ بر اس کا نقصان نہ ہو. یہ اللہ. اور باقی مسلمانوں نے اللہ کی جو تصویر بنائی ہے لا تعداد, جب اب اللہ اپنا جیسا ہو تو رسول کا کیا حشر ہوگا؟ یہی ہوا نا, جب ایسا ہے تو بس رسول ایسا ہے تو وہ بھی ایسا ہی بنا دو. نہیں, پھر رسول کی جب باری آ گئی تو پرخچے ادھر دوبارہ اٹھ گئے. لوگوں کو رسول نظر آیا, رسالت نظر نہیں آئی. نبی کو دیکھتے رہے نبوت کو نہیں, میں خود نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن. وَيَنْزُرُونَ إِلَيْكَ, اے میرے حبیب, وَيَنْزُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, سر کے آنکھوں سے تیرے جسم کو تو دیکھ رہے ہیں, دل کے آنکھوں سے تیرا نور نہیں دیکھ سکتے. قرآن. يَنْزُرُونَ آنکھوں سے, وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, دل کے آنکھوں سے تجھے دیکھ نہیں سکتے ہیں. جب دیکھا کہ نبی کو دیکھا, رسول کو دیکھا, نبی کو دیکھا, تو ہماری ایک بیوی ہے تو اس کی نو بیویاں ہیں, مارکیٹ میں یہ بھی جاتا ہے, ہم بھی جاتے ہیں, کھانا کھاتا ہے, سوتا ہے, بولتا ہے, روتا ہے, یہ ہم جیسا. بس خلیفہ بھی بناؤ ہم جیسا. نبی کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا, نور نبوت کو اگر دیکھ پاؤ گے تو نہیں, یہ تو جبرائیل سے بھی اوپر جاتا ہے, یہ تو تنا فتت اللہ تک جاتا ہے, یہ اللہ تک بندگی کے پر پہ گیا ہے. بندگی کی کشش سے لوح الہی سے تجلی قرآن کو قلب پہ اتارا ہے. بندگی کے پر پر 125,000 انبیاء کا سردار بن گیا ہے. بندگی کی طاقت سے شمس و قمر کو اپنی جگہ سے واپس پلٹا سکتا ہے. بندگی کی طاقت سے اٹھائے ہوئے کنکرے ہاتھ میں تسبیح پڑھنے لگتے ہیں. بندگی کی طاقت ہے کہ مکے میں حجاز میں پیدا ہو, قیصر روم میں زلزلہ آ جائے. بندگی کی طاقت ہے کہ یہ ساری کائنات میں انقلاب برپا کیا ہے. اگر یہ نبی ہے تو خلیفہ بھی اس جیسا. ہاں, اختلاف اسی سے ہوا ہے. اگر نور نبوت جیسے حیدر کرار کو نظر آتی تھی, اگر سب کو نظر آ جاتی, سقیفہ ہوتی ہی نہیں, غدیر ہی غدیر ہوتا. اسی لیے مجھے کہنے دے کہ اب ظلمتوں سے کہہ دو سخیفے کی راہ لیں, اب ظلمتوں سے کہہ دو سخیفے کی راہ لیں, چمکا ہے آفتاب امامت غدیر میں. خود نہیں بنا سکتے ہو بابا, نہ خلیفہ بنا سکتے ہو نہ امام بنا سکتے ہو. نہیں, اصل میں جھگڑا اس کے اوپر ہے کہ امام ہونا اصول دین کا حصہ یا فروع دین کا حصہ ہے. آپ نے کہا اصول دین کا حصہ ہے. دوستوں کے ہاں بھی امامت کی بحث ہے, بہت گرما گرم علم کلام کی کتابوں میں بڑی بحث ہے انہیں, لیکن وہ کہتے ہیں فروع دین کا حصہ ہے. لیکن آپ سے اگر کوئی پوچھے, اب اصول دین 5 سال کے منا کو بھی پتا ہے 5 ہیں, 90 سال کے نانا کو بھی پتا ہے 5 ہیں, فروع دین 10 ہیں, 10 ہیں وہ بھی, لیکن اگر ڈفرینس اگر پوچھی جائے کہ کیا چیز کس معیار پر اصول دین کا حصہ بنتا ہے اور کیا چیز کس معیار پر فروع دین کا حصہ بنتا ہے, نہ نانا بتا سکے نہ منا بتا سکے, دونوں رہ گئے. اسے مشکل سوال ہے. یاد رکھیے, ہر وہ کام جسے اللہ بجا لائے اصول دین ہے, اور وہ ہر عمل جسے بندہ بجا لائے فروع دین کا حصہ ہے. توحید بندے کا کام نہیں ہے, اللہ, عدالت اللہ, رسالت اللہ, قیامت اللہ, امامت بھی آپ کے عقیدے کے مطابق اللہ بن گیا اصول دین. دوستوں نے کہا نہیں ہم بھی بنا سکتے ہیں. دیکھیے, نماز اللہ نہیں پڑھتا, بندہ پڑھتا ہے, روزہ بندہ, حج, زکات, خمس, یہ فروع دین جتنے بھی جو بندہ بجا لائے فروع دین ہے, جسے اللہ انجام دے اصول دین ہے. امامت پر جب بات آ گئی ہے نا, امامیہ نے کہا اللہ ہی بنا سکتا ہے تو بن گیا اصول دین کا حصہ. دوستوں نے کہا ہم بھی تو بنا سکتے ہیں ہے نا, مفت کھانے نہیں آئے, کچھ کر کر کے جائیں, چلو امام ہی تو بنائے. جب خدا بنا سکتے ہیں تو امام کیوں نہیں بنا سکتے ہیں. بن گیا فروع دین کا حصہ. لیکن آپ نے کہا یہ بات نہیں چلے گی, نہیں بنا سکو گے. چیلنج ہے. اگر وہ پوچھے کیا چیلنج ہے, موسیٰ کلیم کی قوم نے کہا خدا کس نے بھیجا ہے, خدا نے, دکھاؤ خدا. ارین اللہ جہرتن, کھل کے دکھا جس خدا نے تجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے گزارش کی کیا جواب دو, کیا کوہ طور کی اسمبلی پہ لے کے آ, سب کوہ طور کی اسمبلی پہ 300,000 بنی اسرائیل میں سے 70 آدمی کو چننا ہو, ایک معصوم نبی کیسے افراد کو چنے گا؟ ایسے عام معمولی افراد کو تو نہیں چنے گا نا. عادل ترین, عاقل ترین, ایمان امانت دار ترین, ایماندار ترین, بہترین. الیکشن ہے نا, کوہ طور, بابا خدا سے بات کرنی ہے. ابھی بازاری وہ رکشہ چلانے والا وہ مثلا یعنی فلاں فلاں کم, وہ کیسے لے جائے گا حضرت موسیٰ؟ نہیں, چن کے لے گیا. لاکھوں میں بنی اسرائیل, لاکھوں میں, کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے. حضرت یعقوب سے حضرت یوسف تک 1500 سال کا عرصہ گزرا ہے, لاکھوں میں بنی اسرائیل ہو گئے تھے. ہاں یاد رکھیے, ان میں ابھی چن کے 70 آدمی کو لینا. فختار موسیٰ قومہ السبعین, سبعین یعنی 70, کیسے افراد؟ بہترین, جن کو موسیٰ نے بہترین سمجھا چن کے لے گیا کوہ طور پر. جو ہی کوہ طور کے زمین پر قدم رکھا, فاخذتهم الصاعقه, بجلی نے لقمہ بنا دیا. اللہ نے فرمایا ہم نے نہیں, موسیٰ بظلمہم, ان کے ظلم نے انہیں مارا ہے. یعنی کیا, موسیٰ ظالم لے کے آئے ہو. موسیٰ تو عادل سمجھ کے لے گئے تھے, اللہ نے ظالم قرار دیا اور جلا بھی دیا. کیوں؟ جنہیں با اختیار معصوم نبی انتخاب کرے اللہ کی نظر میں ظالم نکلے. کیوں؟ اس لیے کہ انتخاب بندے کا تھا, اللہ کا نہیں تھا. یاد رکھیے گا, بندے کا انتخاب تھا 70 آدمی کو چننا, اللہ کا انتخاب نہیں تھا. اللہ نے صرف حکم دیا چن کے خود لے کے آؤ 70 آدمیوں کو. چنا کس نے؟ موسیٰ نے. کیا سمجھ کے؟ بہترین سمجھ کے. مارا کس نے؟ اللہ نے. کیا سمجھ کے؟ ظالم سمجھ کے. با اختیار معصوم موسیٰ کا انتخاب اللہ ریجیکٹ کر سکتا ہے, تو بعد از وفات رسول 6 بے اختیاروں کے سلیکشن کا کیا حشر ہونا چاہیے؟ یہ ہے امامت. کیوں ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے ہو, ہر کوئی بن نہیں سکتا ہے. یہ مکتب تشیع اور مکتب اہل بیت یہ ہے, اس لیے کہ بھیجنے والے میں اور آنے والے میں مشابہت, مماثلت, مناسبت ضروری ہے. ذات میں نہیں, صفات میں. ذات میں وہ لے سکے مثلی ہی شے ہے, صفات میں میدان کھلا رکھا ہے. کل یا پرسو میں گفتگو کروں گا کہ اللہ خود کچھ لوگوں کو دعوت دی ہے کہ آؤ میں اپنا جیسا بنا دوں. وہ کون ہے صفات میں؟ آنے والا اور بھیجنے والے میں صفات میں مماثلت ہونی چاہیے. خلیفہ ایسے ویسے نہیں ہوتا, اس لیے کہ اللہ کا خلیفہ ہے. تو بھیجنے والا اگر علیم ہے تو آنے والا مظہر علم الہی بننا چاہیے. تفکر قرآن, تفکر اہل بیت, تفکر تشیع. بھیجنے والا اگر علیم ہے تو آنے والا مظہر علم الہی بننا چاہیے. بھیجنے والا اگر حکیم ہے تو آنے والا مظہر حکمت الہی ہونا چاہیے. بھیجنے والا اگر قادر ہے تو آنے والا مظہر قدرت الہی ہونا چاہیے.
بھیجنے والا اگر ہادی ہے تو آنے والا مظہر ہدایت الہی ہونا چاہیے، بھیجنے والا عزیز ہے تو آنے والا مظہر عزت الہی ہونا چاہیے۔ اب مجھے سارا حدیث سمیٹ کے یہ کہنے دیجئے کہ اور کوئی نہیں ملا دنیا والوں کو، ایک ہی ہستی ہے، خدا کا ہاتھ، خدا کی زباں ہے، چشم خدا، جب ہی تو کھول دیا اپنا گھر علی کے لیے۔ یہ تفکر و تشیع ہے، کیوں امام معصوم ہونا چاہیے، کیوں ان میں شرائط اتنی سخت ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ بابا کسی نے بھیجا ہے تو یہاں کا مولوی، کوئی بھی مولوی جب کہیں جائے گا تو محراب میں اپنی جگہ کسی پولیس کو نہیں رکھے گا، کسی سپاہی کو، کسی ایسے ویسے کو، ایسے کو رکھے گا جو اس کے فیلڈ کے ساتھ سنخیت، مناسبت، مشابہت ہو۔ عام مسجد کے مولوی کے لیے تو یہ مناسبت ہو گئی، لیکن خلیفۃ اللہ کے لیے، خلیفۃ اللہ فی الارض کے لیے یہ ضرور نہیں۔ نہیں، مکتب تشیع کو یہ افتخار حاصل ہے کہ آنے والا جب بھیجتا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے تو خالی ہاتھ نہیں کچھ لے کے آتا ہے، مناسبتیں ہیں نا، علیم نے بھیجا ہے علم کے ساتھ، مظہر علم بنا کر، حکیم نے بھیجا ہے مظہر حکمت بنا کر، ہادی نے بھیجا ہے مظہر ہدایت بنا کر، قادر نے بھیجا ہے مظہر قدرت بنا کر، عزیز نے بھیجا ہے مظہر عزت بنا کر، حی قیوم نے بھیجا ہے حیات ابدی کا زندہ رکھنے والا آب حیات کے ساتھ، یہ ساری چیزیں بنا کے بھیجا ہے۔ لہذا اگر اس طرح کوئی خلیفہ بن جائے، دنیا کا کوئی مائی کا لال اس سے یہ عہدہ چھین نہیں سکتا۔ اس کے بغیر کوئی بن جائے تو جو اللہ چاہتا ہے کوئی مائی کا لال ایسا بنا نہیں سکتا، کوئی بنا نہیں سکتا۔ خدا کا ہاتھ، خدا کی زباں ہے، چشم خدا، جب ہی تو کھول دیا اپنا گھر علی کے لیے۔ خدا نے بانٹ کے رکھا ہے دونوں عالم کو، ادھر عدو کے لیے ہے، ادھر علی کے لیے۔ خدا نے بانٹ کے رکھا ہے دونوں عالم کو، ادھر عدو کے لیے ہے، ادھر علی کے لیے۔ نہیں، ایک اور شعر سناتا ہوں، اس کے اوپر پھر، یہاں تک تو میں نے مقام امام سنایا ہے، اس کے بعد ایک شعر کے ضمن میں اسی بحر کے اوپر پھر پیام امام سناؤں گا۔ وہ کیا؟ طلا و درہم و دینار کی نہ تھی خواہش، حقیقت ہے نا مولا کے لیے، طلا یعنی سونا، طلا و درہم و دینار کی نہ تھی خواہش، کمیل و میسم و قمبر تھے زر علی کے لیے۔ طلا و درہم و دینار کی نہ تھی خواہش، کمیل و میسم و قمبر تھے زر علی کے لیے۔ یہاں سے سوال اٹھتا ہے، کس چیز نے کمیل و میسم و قمبر کو زر بنایا، اور وہ بھی علی کے لیے، مفت میں نہیں، ہے نا، آزاداری کو جلوس نماز جماعت سے جدا کر کے نہیں، ذاکر کی سنے یا عالم کی اس تاریخ جھگڑے سے نہیں، گھر پہ علم لگا کے نیچے علمدار کے ساتھ بے وفائی کر کے نہیں۔
سبحان اللہ،
صحیح، علی کے نام لیتے ہوئے علی کے دل دکھا کے نہیں، آزادار رہ کے بیدار نہ رہ کے نہیں، آزادار ہو کے دیندار نہ ہو کے نہیں، آزادار ہو کے ہوشیار نہ ہو کے نہیں۔ جس چیز نے زر بنایا ہے، پہلے معرفت علی، معرفت کے نتیجے میں محبت علی، محبت کے نتیجے میں اطاعت علی، اطاعت کے نتیجے میں شفاعت علی، شفاعت کے نتیجے میں جنت علی۔
سبحان اللہ،
ہر چیز کی معرفت، معرفت کے بغیر محبت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے بار بار قرآن مجید میں رب ذوالجلال عدیہ میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام معرفت کے اوپر زور دیتے ہیں، معرفت کے بغیر محبت نہیں ہوتی ہے، محبت کے بغیر اطاعت نہیں ہوتی ہے، سارا زور اسی کے اوپر دیا گیا، محبت کے بغیر اطاعت نہیں ہوتی ہے، اطاعت کے بغیر شفاعت میسر نہیں آتی، اور شفاعت نہ ہو تو جنت میسر نہیں آتی ہے. تالا وہ درہم و دینار کی نہ تھی خواہش، کمیل و میسم و کمبر تھے زر علی کے لیے. ہم بن سکتے ہیں زر، بن سکتے ہیں پیغمبر اسلام کے لیے بھی زر، یہی افراد سلمان مقداد پیغمبر اسلام کے لیے بھی زر تھے. ہر نبی کے ساتھ ہے نا چاہے بے زر ہی صحیح، بوزر ضرور ہوتے تھے، ظاہراً لوگوں کی نظر میں بے زر تھے صحیح ہے، لیکن وہ اللہ کی نظر میں، نبی کی نظر میں بوزر تھے. لہذا یہاں جتنا بھی اگر آپ فقیر ہوں، جتنا بھی فقیر ہوں، وہاں آپ سب سے زیادہ امیر ہیں. یہاں کی فقر اگرچہ یہ موضوع میرا جامع منتظر کا ہے، اور یہاں صرف ریفرنس کے لیے اس آخری جملے کو عرض کر رہا ہوں کہ یہاں کا فقر اور وہاں کا فقر، یہاں بڑے بڑے فقیر، وہاں سب سے زیادہ امیر، اور یہاں بڑے بڑے امیر، وہاں سب سے زیادہ فقیر. عمل کم ہو تو خود کو فقیر نہ سمجھ لیا کرو. کل یہ نقطہ رہ گیا تھا، اسی سے ریلیٹ کر کے گفتگو کو کلوز کرنا چاہتا ہوں. مولانا نے فرمایا اگر ہماری معرفت حاصل ہو، کم عمل سے بھی پرواہ نہ کرو، عمل کی پرواہ نہ کرو. ابو بصیر جیسے شاگرد ہوشیار صحابی پریشان، اگر آپ کی معرفت حاصل ہو، شاید آپ کے ذہن میں بھی اس کا خلجان رہنا چاہیے کل کے یہ مسئلہ آغا صاحب نے نہیں کھولا، اور آپ میں سے بعد میں کسی نے مجھے بتایا بھی نہیں، اور وہ جلدی میں نے چھوڑ بھی دیا، یہ سوال ہوا تھا نا. اگر آپ کی معرفت حاصل ہو، کیا ہم آزاد ہیں؟ شراب پئیں، چوری کریں، گناہ کریں، جو بھی ہے. امام نے کیا فرمایا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیوں ایسا فرمایا؟ اس لیے کہ آدمی کا روح نکلنے سے، انسان کا جنازہ نکلتا ہے، کلام معصوم نہ سمجھنے سے دین کا جنازہ نکلتا ہے. مولا نے فرمایا میں نے یہ نہیں کہا اور میرا مراد مقصد بھی نہیں ہے یہ. یا مولا پھر آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمایا اگر ہماری معرفت ہو، کم عمل اور زیادہ عمل کی پرواہ نہ کرو. اہم پیغام، کم عمل یا زیادہ پرواہ نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہماری معرفت حاصل ہو تو محبت بھی آئے گی، محبت آئے گی تو اطاعت بھی ہوگی، جب ہماری معرفت و محبت و اطاعت ہو تو تم متقین میں سے ہو جاؤ گے، جب متقین میں سے ہو جاؤ گے تو قرآن نے آواز دی انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے، اور جو اللہ کے ہاں قبول ہو وہ کم نہیں ہوتا. یہ کتنا بڑا پیغام ہے. اگر اس حدیث کی سند اگر ضعیف بھی ہو جائے نا، کچھ روایات کا جو ٹیکسٹ متن اندر ہے معصومین کے زبان سے، اس کی نورانیت اور عظمت خود بتا رہی ہے کہ یہ کلام معصوم، کہ کم عمل سے پرواہ نہ کیا کرو، اس لیے کہ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ متقی ہے، اور متقی کا عمل قرآن نے کہا قبول ہے، اور جو قبول ہوتا ہے وہ کم نہیں ہوتا، اور جو ریجیکٹ ہوتا ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا، جتنا بھی زیادہ عمل کرے. لہذا یہ جو القاب ہے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے، امیر المؤمنین، زین العابدین، امام المتقین، سید الساجدین، عزیزان من، یہ لقب نہیں ہے، دا گریٹسٹ یونیورسٹی آف تربیت ہے. یہ ایک ایک لقب تربیت انسانیت سازی کی عظیم کارگاہ ہے. یہ سید الساجدین ایک لفظ، صرف ایک لفظ، ایک لقب، امام المتقین، صحیح ہے. سب سے بڑا کارخانہ انسانیت سازی کا یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے اپنا سردار مانا ہے، وہ کن کے سردار ہے؟ ساجدین کے، تو تارک الصلات کا رشتہ کٹ گیا. کس کے سردار ہیں؟ زین ہیں. کن کے؟ عابدین کے. صحیح ہے, جو عزاداری کر کے بھی نماز کا نام نہ لے اور وہ کربلا والوں کی رسپانسبلٹی پہ چھوڑ دے, عابد تو نہیں رہا اور وہ کن کے زین ہے, عابدین کے, اس کا بھی رشتہ کٹ گیا. تیسرا لقب کیا ہے؟ امام المتقین, پرہیزگاروں کے. روزہ نہ رکھے فاسق, نماز نہ پڑھے فاسق, دو نمبری کمائی کرے فاسق, دیگر کوئی اور گناہ کرے فاسق, وہ کن کے امام ہیں؟ امام المتقین. کارخانہ ہے نا یہ تربیت کا. جب آپ رشتہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ, تو رشتہ یہاں ماموں اور بھانجے کا رشتہ نہیں ہے, چچا بھتیجے کا رشتہ نہیں ہے, ہے نا, اور خالہ ماما کا رشتہ نہیں ہے, نانا نواسے کا رشتہ نہیں ہے. رشتہ ایمان کا ہے مومن اور امیر المومنین میں, رشتہ تقویٰ کا ہے متقی اور امام المتقین میں, رشتہ عبادت کا ہے عابد اور زین العابدین میں, رشتہ اول الامر کا ہے اطاعت اول الامر کے درمیان. کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہونے کا رشتہ ہے, قرآن نے اعلان کیا. اگر یہ رشتے ہیں تو سمجھ لیجئے ہم ان کے ساتھ ہیں, وہ اگر نہیں ہے تو محب تو ہوگے محبوب نہیں ہو سکتے ہو. کمال محب ہونے میں نہیں ہے بلکہ محبوب ہونے میں ہے. لہذا شیعہ ہونا, شیعہ حیدر کرار ہونا, اس کا کمال صرف محب ہونا نہیں ہے بلکہ محبوب ہونا چاہیے. لہذا صرف اللہ ہی محبوب یا رسول نہیں, سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے, میں نے تقریر ختم کر دی, شب عاشور کیا کہہ کے اجازت لی ایک رات کی؟ لا حول ولا قوت, سلام و کائنات کی جانے اس عظیم ہستی پر, کیا کہہ کے اجازت لی؟ یہ جملہ تقریر کا حصہ ہے, تمہید مصائب بھی ہے. اے عباس, ان سے کہہ دو کہ یہ ایک رات کی ہمیں مہلت دے. اور خدا سے فریاد کیا, اللہم انی احب الصلاۃ. دیکھیے عزت حسین, سبب اور علت. اللہم انی احب الصلاۃ وتلاوت القرآن وکثرت الدعاء. پروردگارا, نماز میری محبوب ہے. ایک اقیم الصلاۃ نہیں ہے, قرآن میں اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو, مولا یہ نہیں فرمانے کہ میں نماز قائم کرنا چاہتا ہوں, یہ نہیں کہا. احب الصلاۃ, نماز سے حسین کا عشق ہے, عاشق معشوق سے جدا نہیں ہوتا, محبوب محب سے جدا نہیں ہوتا. لہذا یہ فرصت مجھے دیں کہ یہ میں اپنے محبوب کے ساتھ اس عبادت کے ساتھ میں یہ وقت گزاروں. یہ پیغام دیا پوری دنیا, پوری انسانیت کو یہ پیغام مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے کہ اگر میرے ہو تو جس طرح عبادت میرے لیے محبوب ہے, میرے چاہنے والوں کے لیے بھی عبادت محبوب ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے خرابہ شام میں زینب کبریٰ کو جب بیٹھ کے تہجد پڑھنا سجاد علیہ السلام نے دیکھا, سر پکڑ کے روتے ہوئے شہزادی کے حضور گئے, پوچھا کہ کبھی میں نے آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھنا نہیں دیکھا تھا, آج کیوں آپ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں؟ جملہ مقاتل نے لکھا ہے, آپ کا حوالہ کر رہا ہوں. فرمایا, بیٹا سجاد, جب سے اس خرابے میں ہم آ گئے ہیں آج تک اتنا کھانا پانی نہیں آیا ہے کہ بڑے بھی کھائیں چھوٹوں کو بھی دیں, آج تک میں نے اپنا حصہ بھائی کے یتیموں کو دیا, انہیں کھلاتی رہی جب تک طاقت تھی, میں کھڑی ہو کے عبادت کرتی رہی. آج بیٹا سجاد, زینب کی طاقت ختم ہو گئی ہے, آج میں بیٹھ کے عبادت کر رہی ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ شام میں جو مصائب ہمارے اوپر آئے, پانچ چھ مصائب ایسے ہیں جنہیں ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں. پوچھا گیا, مولا وہ کون سی مصیبت ہے؟ فرمایا, سب سے پہلی مصیبت یہ ہے کہ جس جس گلی سے ہمیں گزارا جاتا تھا, ہماری درخواست ہوتی تھی کہ ہمیں ایسے جگہ سے لے جایا جائے جہاں رش نہ ہو, ہمیں دیکھنے والا کوئی نہ ہو, نبی زادیوں کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو, لیکن ہمیں اس رش سے گزارا جاتا اور یہ بڑی تکلیف ہمیں ہوتی. مولا دوسری مصیبت کون سی ہے؟ فرمانے لگے تنگ گلیوں سے گزارا جاتا تھا اور چھتوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہمیں دیکھتے ہوئے، جس کے ہاتھ میں پتھر ہو وہ بھی برسا دیتا، جس کے ہاتھ میں لکڑی ہو سر پہ برسا دیتا، جس کے ہاتھ میں آگ ہو اس پر ہم برداشت تو کر سکتے تھے، لیکن ایک بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی تھی، بار بار کہتے تھے یہ اولاد خارجی ہیں، اولاد خارجی ہیں، یہ قابل تحمل نہیں تھا ہمارے لیے۔ اس کے اوپر فرمایا ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے جا کے یہود و نصارہ کے دروازوں پہ لے جاتے تھے، ان کے دروازے کھٹکھٹا کے باہر بلا لیتے، ان سے پوچھتے تھے ان کو جانتے ہو؟ اگر وہ کہیں ہم انہیں نہیں جانتے ہیں تو اس وقت ان سے کہتے ان کے دادا نے تمہارے دادا کو مارا ہے، ان کے نانا نے تمہارے نانا کو مارا ہے، اور جو غافل تھے ان کو ہمارے بھی دشمن بنا دیتے۔ آخری مصیبت جو سب سے سخت تھی مولا کون سی ہے؟ فرمایا کہ ہر مصیبت ہم نے تحمل کیا، لیکن دربار یزید میں داخل ہونا یہ قیامت کا مصیبت ہے جو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ دربار یزید کے دروازے پر گئے، زینب کبریٰ نے فرمایا بیٹا سجاد، یہاں تک زینب کی طاقت تھی، یہاں سے اندر نہیں جا سکتی۔ مولا سجاد نے فرمایا ذرا بابا کے سر اطہر کی طرف نظر ڈالیے گا۔ جب شہزادی نے دیکھا مولا کے اشک مبارک آنسو جاری ہیں آنکھوں سے، شاید یہ پیغام دینا چاہتے ہوں گے بہن زینب قربانی تو بڑی دی ہے لیکن دربار یزید میں مقصد شہادت بیان کرنا ہے، یہ آخری قربانی ہے۔ دربار میں داخل ہو گئے، شمر ملعون کو بلایا یزید نے قریب، یہ جملہ سننا اور پرسہ دیجئے زہرا مرضیہ کو، میرے عزیزو آج تیرا سفر ہے، آج اس شہزادی کی شہادت کا دن ہے جس کے خاطر مولا ذوالجناح سے نیچے اترے ہیں۔ جب دربار کے اندر داخل ہو گئے تو شمر سے پوچھا کہ ان میں جو چھوٹے بچے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ شمر نے یزید سے کہا کہ اے یزید، ہم نے ان سب کو ایک رسی میں باندھ کے لایا ہے، کچھ خواتین ہیں جن کی قد بلند ہے، جو چھوٹی ہیں انہیں تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے کبھی بیٹھ جاتی ہیں کبھی کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ منظر دیکھا حضرت زینب کبریٰ نے کہ یزید کے ہاتھ میں خیزران ہے، سر اطہر حجت خدا تشت میں رکھا ہوا ہے، کبھی دندان مبارک کی بے ادبی کرتا ہے کبھی لبہائے مبارک کی۔ ایک صحابی جو مجلس میں تھے وہ کھڑے ہو گئے، اے یزید میں نے خود ان آنکھوں سے دیکھا ہے محمد مصطفیٰ کو بوسہ دیتے ہوئے، یہ توہین نہ کر حسین کی احترام کر۔ زینب کبریٰ نے فرمایا یا لیتنی، اے کاش موت پہلے ہی زینب کو آگے لے جاتی، یہ منظر دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ عزیزو آپ غیرت ایمانی رکھتے ہیں اس لیے ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، شہید ہونا فرمایا شہداء نے ہمارے لیے شرف ہے، لیکن مصیبت کا جملہ کون سا ہے؟ تشت سامنے رکھا ہوا ہے، تشت میں سر اطہر ہے، کبھی چوب سے اشارہ بھی کرتا ہے، لیکن یزید کے ایک ہاتھ میں جام شراب رکھا ہوا ہے، شراب پی کے جو قطرے بچ جائے اس تشت میں ڈالتے ہوئے یہی کہتا ہے اے حسین جزاکم اللہ، واقعاً قیامت آنسو خون کے آنسو رونے کا جملہ ہے یہ، اے حسین یاد رکھیے یہ وہ شراب ہے جسے تیرے نانا نے حرام قرار دیا ہے، یہ مصیبت سب سے بڑی مصیبت تھی۔ زینب کبریٰ کا جو ماتم تھا دربار یزید میں قیامت خیز تھا، آواز ہندا تک پہنچ گئی، ہندا نے آواز سنی کہ دربار میں نبی زادیوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، بعض کتابوں نے لکھا بھاگتی ہوئی آ گئی بغیر چادر کے، یزید نے دیکھا ہندا کے سر پہ چادر نہیں، خود کھڑے ہو کے اپنی ابا اس کے سر پہ جب ڈال دی، شہزادی نے مجمع کی طرف رخ کیا، اے غیرت والو مسلمانو، اے ہمارے نانا کے کلمہ پڑھنے والو مسلمانو، تم میں کوئی غیرت والا نہیں کہ کنیزوں کے سروں پہ چادریں آ گئی، شہزادیوں کے سروں پہ جن کے شان میں آئے یہ تطہیر ہو پردہ نہیں۔ آخر انقلاب برپا ہونا شروع ہو گیا، یزید نے اس کاروان مصیبت کو خرابے کی طرف روانہ کیا، ایسا خرابہ مولا فرماتے ہیں نہ سائے کا انتظام تھا نہ چھت کا انتظام تھا، مصیبتوں پہ ہی مصیبتیں تھیں۔ لیکن ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا اور فرمایا، بابا کس نے مجھے اس کم عمر میں مجھے یتیم کر دیا؟ بابا ہمارے درمیان کس نے جدائی ڈال دی؟ بابا تیرے ریش مبارک کو کس نے رنگین کر دیا؟ بابا بتا دوں کربلا سے شام تک کتنے تمانچے میں نے کھائے؟ بابا بتا دوں پاؤں میں میرے چھالے کتنے پڑ گئے؟ بابا بابا کرتی 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 حضرت آخر اسی حال میں تھی کہ بیدار ہو گئی۔ بیدار ہو کے دیکھا کہ خیال کیا کہ شاید بابا کے گود میں بیٹھی ہیں، کہاں بابا کا گود تو نصیب نہیں ہوا، کھا کے خراب آپے ہیں۔ بابا کا نام لیتی 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 اتنی ماتم برپا کیا سارے نبی زادیوں نے اس شہزادی رقیہ کو دیکھ کر۔ آخر یزید نے سر اقدس سید الشہداء کو بھیجا، ادھر سے زینب کبرا استقبال کے لیے کھڑی ہو گئیں، ادھر سے رقیہ، ادھر سے ام کلثوم، ساری نبی زادیاں مولا کے سر اقدس کے۔ لیکن شہزادی نے سب سے پہلے سینے سے لگا لیا سوکھے ہوئے ہونٹوں پر اپنے لبہائے مبارک کو رکھا، اور وہی جملے جو خواب میں بتائے تھے وہی جملے ایک ایک کر کے بیان کیے۔ کوئی ایسا نہیں تھا جس کے آنسو آنکھوں سے جاری نہ ہو، قیامت برپا ہو گئی۔ لیکن یہ جملہ کہتے کہتے آواز آ گئی کہیں سے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی کی شہزادی، حسین کی شہزادی داغ مفارقت دے کے دنیا سے چلی گئی۔ حضرت سجاد کی مصیبتوں میں مزید ایک بڑی مصیبت کا اضافہ ہوا، ارے بہن کو غسل دے تو کیسے، کفن کا انتظام ہو تو کیسے، دفنائے تو کہاں سے۔ شام کی خواتین کو بلا لیا گیا، آ گئی شام کی خواتین نے جب غسل دینے کا انتظام کیا، جملہ سننا، یہ مصیبت امام سجاد میں اہم مصیبت ہے۔ فرمایا، اے شام کے خواتین، میری بہن کے جسم پر آرام سے ہاتھ پھیرانا، کوئی جسم کا حصہ سالم نہیں ہے جہاں کوئی زخمی نہ ہو۔ اس کے بعد بعض مقاتل نے لکھا ہے، زینب کبریٰ نے فرمایا کہ میں اپنی بھتیجی کے جنازے پر اس کو کفن دینے کے لیے میں پریشان ہوں، اے کاش لوٹے ہوئے سامان سے میرے بھیا کا کرتا اگر آ جاتا، اس کی یتیم بچی کے اوپر کفن کا انتظام ہوتا۔ آخر چند دنوں کے بعد اس کاروان کو جب شام سے مدینہ کی طرف جانے کی اجازت مل گئی، یہ جملہ میں اپنے ماؤں بہنوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ آخری جملہ ہے۔ جب سب جانے کی تیاری کر رہے تھے، حضرت رباب نے شام کی خواتین کو جمع کیا، اے خواتین، میں نے آپ کے اس خرابے میں اپنی امانت رکھی ہے، یہاں میرا چراغ ہے، میں نہیں چاہتی ہے کہ میری بیٹی تنہائی میں رہیں۔ اے شام کے خواتین، آئیے اس قبر کے اوپر چراغ بھی روشن کرنا، اور میری طرف سے آ کر میری شہزادی کی قبر پر ہاتھ رکھ کے فاتحہ بھی پڑھ لینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔